کی طرف دھیان ہوتا ہے پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے جذبے پروان چڑھتے ہیں، پھر برائی کرنے کی ہمتیں اور جسارتیں دم توڑ کے چلی جاتی ہیں۔ قرآن مجید غذا ہے روح کی، اور رمضان المبارک میں پورے سال میں جو انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے اور پلید ہو جاتی ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو تندرست اور توانا کرنے کے لیے اور اس کو پوری غذا دینے کے لیے اللہ رمضان کا مہینہ سال کے بعد لاتے ہیں تاکہ اس کی روح کو تندرستی اور آفیت نصیب ہو جائے۔ اسی طرح انسان اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ حادث ہے۔ حادث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تغیر و تبدل کا شکار ہونے والا، آج ہے تو کل نہیں، کل ہے تو پرسوں نہیں، اور فنا ہونے والا۔ قرآن پاک بھی کسی کو کہتا ہے جو کچھ بھی اس جہان میں ہے، کل من علیہ فانی، جو کچھ بھی ہے وہ فانی ہے۔ آج ایک بہت بڑا محل ہے تو کل وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے گا، آج کھنڈرات ہیں تو کل وہاں شہر بن جائے گا، آج بے آباد زمین ہے کل آباد ہو جائے گی، کل ہنستے بستے ہوئے شہر ہیں تو آج اجڑے ہوئے نظر آئیں گے، آج انسان ہے بچہ ہے کل جوان ہے، کل جوان ہے تو پرسوں بوڑھا ہے، بوڑھا ہے تو فوت ہو گیا، آج بادشاہ ہے تو کل فقیر ہے، آج امیر ہے تو کل غریب ہے۔ یہ سلسلہ ایک جگہ پر نہیں رہتا، اور بقا کس کو ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ کی ذات کو بقا ہے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے اور کائنات میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، لیکن انسان چاہتا یہ ہے کہ وہ باقی رہے، انسان کی طرف یہ ہے، انسان کی خواہش یہ ہے کہ وہ باقی رہے۔ یہ فانی ہے اس کو باقی رہنے کا شوق ہے، یہ فانی ہے یہ بقا کا متلاشی ہے، یہ فانی ہے اسے باقی رہنے کی طلب ہے، تو پھر ضروری ہے کہ اگر یہ باقی رہنا چاہتا ہے تو اس ذات کے ساتھ مل جائے جو باقی رہنا چاہتی ہے، جس کو بقا ہے۔ تو اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، باقی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، تو اب ہر چیز کو کسی کے ساتھ ملانا ہو تو ایک تیسری چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیوار کے ساتھ اگر آپ نے کاغذ کا چسپا کرنا ہو تو کاغذ کو لے کر دیوار کے ساتھ لگا دیں تو وہ چسپا نہیں ہوتا۔ تیسری چیز دودھ کی ضرورت پڑتی ہے، اگر کپڑے کو آپس میں ملانا ہو، آپس میں جوڑ کر کہو کہ مل جا، ایک ہی جنس ہے مگر وہ ملے گا نہیں جب تک آپ دھاگے سے اس کو سیئیں گے نہیں۔ اسی طرح اینٹ کو اینٹ پہ رکھ دو تو چاہے جڑ جائے وہ جڑے گی نہیں جب تک سیمنٹ یا گارے کے ساتھ آپ اسے جوڑتے نہیں۔ بین ہی اگر یہ فانی انسان چاہتا ہے تو اس ذات باقی کے ساتھ اس کا رابطہ ہو جائے، اس کا تعلق ہو جائے، تو اللہ کے ساتھ بندے کو ملانے والی چیز قرآن ہے۔ قرآن اللہ کے ساتھ بندے کو ملانے والی چیز ہے، اور پھر قرآن پاک کو رمضان میں اتارا، اور پھر جب کسی سے ملنا ہو، جب کسی کے پاس جانا ہو تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ میں اس شخصیت کے پاس جا رہا ہوں، میں نے جو اس سے ملنا ہے تو میں اس سے بات کس طرح کروں گا، میں اس کی صحبت میں بیٹھ کر اس سے فیض کیسے حاصل کروں گا۔ تو ضروری ہے کہ جس کے پاس جانا ہے اس کی عادات کا بھی علم ہو، اس کے رہنے سہنے کا بھی علم ہو، آدمی کو اس سے گفتگو کرنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے۔ تو بین ہی اللہ سے ملانے والی کتاب قرآن مجید ہے، اور پھر اللہ کا قرب دینے کے لیے رمضان کا مہینہ ہے، کہ اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جو کھانے پینے سے بے نیاز ہے، تو رب العالمین رمضان کے مہینے سے انسان کو بھی ایک وقت متعین تک کھانے سے، خواہشات نفسانیہ کی تکمیل سے اور پینے سے دور رکھ کر اس کی روح میں بلندی پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ قرب خدا بندی کی طرف پرواز کر سکے۔ اسی طرح اللہ کی ذات سوتی نہیں ہے، تو رب العالمین انسان کو بھی مسلمان کو بھی رمضان المبارک میں عملی طور پر پریکٹس کراتے ہیں. کیا ہوا چاہیے تو یہ تو سارا دن روزہ ہے تو اب جیسے ہی روزہ افطار ہو جائے تو آدمی سو جائے, لیکن نہیں, روزہ کی افطاری ہوئی, مغرب کی نماز پڑھی, تھوڑی دیر کے بعد عشاء کے لیے آ گئے, عشاء کی نماز پڑھی اور پھر تراویوں میں قرآن سنا اور پھر جا کر لیٹے ہی ہیں. چھوٹی راتیں ہوتی ہیں جب, تو ابھی دو چار گھنٹے ہوئے ہیں تو پھر اٹھ کھڑے ہوئے, پھر اٹھ کھڑے ہوئے. تو یہ کم سونا اور دیر تک قرآن سننا, پھر اٹھ کر سحری کرنا, پھر فجر کی نماز پڑھنا اور دن کو پھر روزہ رکھنا, کم سونا اور کم کھانا, یہ نہ کھانا اور نہ سونا, یہ اللہ کی صفات ہیں. اور بندہ جب اللہ کی صفات میں سے کچھ صفات کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کی روح بڑی تیزی کے ساتھ قرب خدا بندی کو حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتی ہے. دوستو, رمضان کا مہینہ ہے بڑی ہی برکتوں والا, بڑی ہی رحمتوں والا مہینہ ہے. اور پھر قرآن مجید کی کیا بات, قرآن مجید وہ اللہ کی کتاب ہے جس کے اوپر آپ ایک ایک لفظ, اور یہی تو قرآن مجید کی خاصیت ہے. دنیا میں اللہ نے باقی انبیاء علیہ السلام پر آسمانوں سے صحیفے بھی اتارے, 313 صحیفے اترے, صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن پاک میں ذکر ہے صحیفوں کا, صحیفے اترے, آسمانی کتابیں اتری, لیکن آج کوئی آسمانی کتاب اور کوئی صحیفہ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس لہجے میں, جس زبان میں, جس انداز میں اترا تھا اور جس لہجے میں اس پیغمبر نے اپنی زبان سے پڑھ کر اپنے صحابہ کو, اپنی امت کو سنایا تھا, آج اسی لہجے اور اسی انداز میں پڑھا جا رہا ہو, ایسی کوئی آسمانی کتاب اور صحیفہ دنیا میں نہیں. جس کو بھی پوچھیں گے بھئی آپ کی کتاب یہ اسی زبان میں, اسی لہجے میں, اسی لہ میں, اسی لہن میں, اسی انداز میں ہے جس لہجے اور زبان میں پیغمبر نے پڑھی تھی, تو کہیں گے نہیں, یہ اس کا ترجمہ ہے. بھئی وہ کہتے وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اور ترجموں میں تو پھر جب کسی چیز کا ترجمہ ہونے لگ جائے تو پھر اس میں رد و بدل, پھر تغیر و تبدل, پھر کمی بیشی, اور پھر جناب اس کے اشارات و کنایات اور یہ ساری چیزیں پھر مفقود ہوتی چلی جاتی ہیں. اور آپ کو تو معلوم ہے, آپ یہاں رہتے ہیں, مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس قرآن مجید کے علاوہ دیگر آسمانی کتابیں ہیں وہ کتنے تغیر و تبدل کا شکار ہیں, وہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں, وہ ایک دوسرے کے متغیر ہیں. یہاں پر چھپنے والی اور کہتی ہے, دوسرے صوبے میں چھپنے والی اور کہتی ہے, انگلش کے اندر اور احکام ہیں, اردو والی میں اور احکام ہیں, آپس میں ٹکرا رہی ہیں, لیکن قرآن مجید جس لہجے میں, جس انداز میں, جس زبان میں, جس لہن میں اتارا گیا تھا اور جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پڑھا گیا تھا, آج جہاں چلے جائیں, شرق میں, غرب میں, شمال میں, جنوب میں, پوری دنیا میں پھر جائیں, آپ کو 4 سال کا بچہ بھی ویسے ہی پڑھتا نظر آئے گا, 100 سال کا بوڑھا بھی ویسے ہی پڑھتا نظر آئے گا, اور وہی زبان, وہی لب و لہجہ اور وہی انداز. دوستو, دنیا میں سب سے بہترین انسان اللہ کی نظر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے, قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے. اور کیوں نہ ہو, قرآن تو خالق کا کلام ہے. اب ایک آدمی شاعر کا کلام پڑھتا ہے, ایک آدمی کسی بڑے بادشاہ کا کلام پڑھتا ہے, ایک آدمی کسی بہت بڑے افسانہ نگار کا افسانہ پڑھتا ہے, ایک آدمی بڑے ادیب کا کلام پڑھتا ہے, ایک آدمی بڑے خطیب کی خطابت کو پڑھ کر اس کا انداز اختیار کرتا ہے, لیکن جس کا بھی کلام پڑھے وہ مخلوق ہے, جس کا بھی کلام پڑھے وہ انسان ہے. انسان اور مخلوق کا کلام خالق اور مالک کے کلام کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. سارے کلاموں کا سردار, سارے کلاموں سے اعلیٰ, اور پھر جس کی تلاوت بغیر سمجھے تلاوت کریں تب بھی ثواب, سمجھ کر تلاوت کریں تب بھی ثواب, آہستہ آہستہ پڑھیں تب بھی ثواب, تیزی سے پڑھیں تب بھی ثواب. اور ثواب ہی کتنا فرمایا, جو شخص ایک حرف قرآن پاک کا پڑھتا ہے اللہ اس کے 30 نیکیاں عطا کرتے ہیں, 30 درجے بلند کرتے ہیں, 30 گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور پھر مثال دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا اقول الف لام من حرف واحد, الف حرف, لام حرف, و میم حرف, الف لام میم ایک حرف نہیں, الف الگ حرف ہے, لام الگ میم الگ حرف ہے، جس نے کلام اللہ کا صرف الف لام میم پڑھا 30 نیکیاں اللہ کی بارگاہ سے اس نے حاصل کر لی. اور رمضان کا مہینہ تو نیکیوں کا سیزن ہوتا ہے، نیکیوں کا سیزن ہوتا ہے، اور سیزن بھی ایسا کہ پھر اس سیزن جب رمضان کے چاند نظر آتا ہے، اس کے نظر آتے ہی احکام بدل جاتے ہیں. پہلے ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں تھیں، اب ایک نیکی 70 گنا بڑھ گئی. آپ صرف الف لام میم پڑھیں، صرف الف لام میم پڑھے 2100 نیکیاں آپ نے اللہ کی بارگاہ سے حاصل کر لی. غیر رمضان میں الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں ملی، اب 30 کو 70 سے ضرب دیں گے تو 21 نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں. اور جو سارا قرآن پڑھ جائے، ایک آدمی پڑھ تو نہیں سکتا لیکن وہ سن لے، سننے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا آدمی پڑھتا چلا جائے، جتنا آدمی سنتا چلا جائے، اور وہ سنتا چلا جائے اس کے سننے سے نام اعمال میں نیکیاں لکھی چلی جاتی ہیں. دوستو یہ تو اس لیے رمضان کی آمد آمد ہے، یہ مسنون انداز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرب رمضان میں فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام سے، اب رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اب برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اب نیکیوں کے کمانے کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاری کرو، استقبال رمضان اس کی تیاری کرو. اب تیاری ان دنوں میں کیا ہوتی تھی کہ بھئی لکڑیاں جمع کر لو، پہلے سے گھر کے لیے کھانے پینے کی اشیاء جمع کر لو، اپنے آپ کو فارغ کر لو، اپنے نظام اوقات میں اس طرح سیٹنگ کر لو کہ ہم رات کی تراویح بھی سن سکیں، ہم دن کا روزہ بھی آسانی سے رکھ سکیں، ہم سحری وقت پر سحری بھی کھا سکیں. تو یہ استقبال رمضان کے سلسلے میں آج کا پروگرام تھا. اور آپ کے سامنے جیسا کہ ہمارے مولانا محمد طیب عباسی صاحب جزیل الحالی نے کچھ وضاحت فرمائی کہ ہر یہ دین کے سارے کام ہیں، دین کے مختلف شعبے ہیں، مدارس دین کے شعبے ہیں جہاں قرآن حفظ کرایا جاتا ہے، پھر قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، پھر پیغمبر کی حدیث پڑھائی جاتی ہے، پھر احادیث کے متن پڑھائے جاتے ہیں، احادیث کی سندیں پڑھائی جاتی ہیں، پھر فقہ قرآن و سنت سے استنباط پر مبنی فقہ پڑھائے جاتی ہیں، اصول فقہ پڑھائے جاتے ہیں، ادب پڑھایا جاتا ہے. یہ مدارس ہیں، یہ شعبے ہیں، تبلیغی جماعت ہے، یہ تبلیغ ہے، اسلام کی اشاعت ہے، اسلام کی دعوت ہے، یہ اپنی جگہ پر شعبہ ہے. اسی طرح غیر مسلموں کے اعتراضات کا جواب ہے، مناظرین ہیں، مباحثین ہیں، یہ اپنا شعبہ ہے. مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، یہ اپنا شعبہ ہے. جہاد اور دشمن کے راستے میں کھڑا ہو جانا، اس کی بڑھتی ہوئی الغار کو توڑنا، مسلمانوں کی علاقائی اور جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کرنا، یہ اپنی جگہ پر ہے. سپاہی سے ختم نبوت کا منکر اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو ان منکری نے ختم نبوت کا مقابلہ کرنا، یہ اپنی جگہ پر جہاد ہے. اسلام کی فکری سرحدوں کا تحفظ کرنا، یہ اپنی جگہ پر جہاد ہے. آپ کی دعاؤں سے سپاہ صحابہ بھی الحمدللہ ایک میدان میں کھڑی ہوئی ہے، اور وہ میدان کیا ہے؟ اسلام کی فکری سرحدوں کا تحفظ، اسلام کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ. دشمن جس طرح مسلمانوں کی جغرافیائی سرحدوں پر حملہ آور ہوتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مسلمانوں سے یہ ان کے ممالک، یہ ان کی جغرافیائی حدود اور ان کے دنیا کے نقشے پر جو ان کی سلطنتیں ہیں وہ ان سے چھین لی جائیں، ان کے اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیے جائیں، چاہے وہ فوج کے ذریعے، فورس کے ذریعے، چاہے اپنے ایجنٹوں کو مسلط کرنے کے ذریعے. اسی طرح دشمن ہر دور میں اس بات پر بھی بڑھتا رہا کہ مسلمانوں کی نظریاتی سرحدوں پر حملہ آور کر کے ان کے نظریات میں تفاوت پیدا کر دیا جائے، اور ان کی فکر کے اندر اختلاف پیدا کر دیا جائے. اور ختم نبوت کا انکار بھی اسی زمرے میں آتا ہے. قرآن پاک کے بارے میں مولانا نے اشارہ کیا، آپ شاید اس کی وسعت اور گہرائی میں نہیں گئے، بہت وسیع پیمانے پر. اور پھر اس وقت جو سب سے بڑا حملہ ہے، وہ حملہ ہے صحابہ کرام کی عزت اور آبرو کے خلاف، آبرو کا تحفظ. اس پر ایک بہت بڑا حملہ ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے. میں صرف پاکستان کی بات کرتا ہوں، پاکستان سے چونکہ تعلق رکھتے ہیں. پاکستان میں گزشتہ 15 سالوں میں 400 سے زائد کتابیں، 500 صفحے کی کتاب، 600 صفحے کی کتاب شائع ہو کر مارکیٹوں میں اردو زبان میں، فارسی زبان میں، عربی زبان میں اور جناب کو تقسیم ہو رہی ہیں، اور وہ مارکیٹوں پر پڑی ہوئی ہیں. کتاب کا، پوری کتاب کا مقصد اصحاب رسول کی توہین، اصحاب رسول کی گستاخی، اصحاب رسول کا احترام اعتماد امت کے دلوں سے ختم کرنا. اور میں تو یہاں آ کر حیران ہوا، یہاں تو اخباروں میں یہ بیان چھپ جاتے ہیں کہ صحابہ کا کوئی اسلام میں مقام نہیں، بلکہ گلاسکو میں پرسوں رات ہمارا خطاب تھا، وہاں علامہ قال محبوسہ بھی ہمارے ساتھ تھے، ایک شخص باضابطہ سوال کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر اس نے ایک حدیث کا ٹکڑا پڑا اور پڑھ کے کہنے لگا کہ بس اسلام تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کو مان لے، حضور کی رسالت کی گواہی دے دے، باقی حضرت ابو بکر عمر وغیرہ کو ان کو اگر نہ بھی مانے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہی وہ فتنہ اور یہی وہ کوشش کہ پوری دنیا سے امت کا اعتماد صحابہ سے ہٹ جائے. اب دیکھنے کو آدمی کہتا ہے جی صحابہ، اگر کوئی صحابہ کے بارے میں یہ کہہ بھی دے تو کون سا فرق پڑتا ہے؟ لیکن دوستو اگر صحابہ سے اعتماد ہٹ جائے گا تو پھر دین پر بھی اعتماد نہیں رہے گا. قرآن مجید، اللہ کے رسول کی احادیث، پورا دین، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سارے دین کی امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے کر گئے صحابہ کرام کو. آپ کو نماز پڑھتے ہوئے کس نے دیکھا؟ قرآن میں تو ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. کس نے بتلایا کہ رسول اللہ نے نماز ایسے قائم کی تھی؟ کس نے بتلایا کہ آپ نے سجدہ ایسے کیا تھا؟ کس نے بتلایا کہ حضور نے مسواک فرمائی تھی، آپ نے وضو ایسے کیا تھا، آپ نے جہاد ایسے کیا تھا، آپ سوتے وقت اس طرح دائیں کروٹ پر سوئے تھے، آپ نے اٹھتے ہوئے یہ دعا پڑھی تھی، آپ جب بیت الخلاء میں گئے تھے تو آپ نے یہ دعا پڑھی تھی، باہر آئے تھے تو آپ نے یہ دعا پڑھی تھی، وضو ختم کیا تھا تو اس طرح آپ نے تشہد پڑھا تھا، التحیات میں بیٹھے تو یہ پڑھی تھی. یہ سارا دین، سارے دین کی پوری تفصیلات، حج کے طریقے، زکات کا انداز، روزہ کب سے ہے، کب تک ہے، اور پھر رات کی تراویح کیسے ہے، کس طرح پڑھی گئی ہے، یہ سارا مکمل دین امت کو پہنچانے والے صحابہ ہیں. امت کو پہنچانے والے صحابہ ہیں، اور صحابہ کرام کوئی معمولی آدمی بھی نہیں ہے. دنیا میں دو طرح کی ترقیاں ہوتی ہیں، ایک ترقی نیچے سے اوپر کو ہوتی ہے اور ایک ترقی اوپر سے نیچے کو ہوتی ہے. نیچے سے اوپر والی ترقی کیا ہے؟ مثلا ایک بچہ پیدا ہوا، چند دنوں کے بعد بیٹھنے لگ گیا، پھر چلنے لگ گیا، پھر بڑا ہوا سکول میں بھیج دیا، پھر اے بی سی پڑھی، پھر جناب پڑھتے پڑھتے پھر وہ بہت مدرسے میں آیا، الف با تا سا پڑھا، پھر قاعدہ ختم ہوا، قرآن مجید شروع کیا، قرآن مجید حفظ کیا، پھر عالم بن گیا، فاضل بن گیا، پھر خطیب بن گیا. تو یہ نیچے سے اوپر کو ترقی ہو رہی ہے، کوئی آج بھی کوئی آدمی پڑھتا علم حاصل کرتا اور جناب علم کو حاصل کرتے اور تحقیق و جستجو میں مطالعہ کی وجہ سے آگے بڑھتے دوسرا ابو حنیفہ پیدا ہو سکتا ہے؟ آج زہد و تقوی نہیں ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. آج کوئی آدمی زہد و تقوی کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، پرہیزگاری کے ذریعے کوئی دوسرا شیخ عبد القادر جیلانی بھی پیدا ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا ولی پیدا ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا فقیہ پیدا ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا محدث پیدا ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا مفکر پیدا ہو سکتا ہے، مگر آج بلال پیدا نہیں ہو سکتا. یہ ہے ترقی وہ جو نیچے سے اوپر کو ہے، اور ایک ترقی ہے جو اوپر سے نیچے کو آتی ہے، وہ ہوتی ہے عطائی، وہ پہلی ترقی ہے نبوت والی. پہلی ترقی ہے کوئی آدمی ایک لاکھ سال عبادت کرے اور آنکھ چھپنے کی مقدار بھی یاد الہی سے غافل نہ ہو، وہ بڑے سے بڑا ولی تو بن جائے گا مگر نبی بن جائے گا؟ کوئی آدمی دنیا بھر کے کتب خانے پڑھ لے، سارے کتب خانوں کا علم اپنے ذہن میں بسا لے، اور اتنا اس کا مستحضر علم ہو اور اتنا اس کا حافظہ ہو کہ آپ اسے پوچھتے جائیں وہ فوراً سوالوں کا جواب دیتا چلا جائے، ہر بات بتاتا چلا جائے، دنیا بھر کی معلومات اس کے ذہن میں ہو اور پوری سائنسی معلومات اس کے ذہن میں ہو، ساری معلومات بھی اگر اس کے ذہن میں جمع ہو جائیں، وہ بہت بڑا سائنسدان تو ہو سکتا ہے، محقق ہو سکتا ہے، مؤرخ ہو سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا. نبوت عطائی منصب ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور پھر نبوت عطائی ہے تو اب ولی تو بن سکتے ہیں اور مجتہد تو بن سکتے ہیں، نبی نہیں بن سکتے. اب یہ ہے کہ اسی طرح دوسری ترقی ہے صحابیت والی، یہ بھی عطائی ترقی ہے، اب جن کو اللہ نے اس دور میں پیدا کر کے پھر ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے نبی کے دامن سے وابستہ کر دیا، وہ تو صحابی بن گئے، اب اور کوئی صحابی نہیں بن سکتا. اور اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحاب، اللہ نے ساری کائنات سے مجھے چنا، ساری کائنات سے اربوں خربوں انسان ہیں، اربوں کا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے انسان ہیں، سب انسانوں پر رب نے نظر ڈالی، نگاہ انتخاب ڈالی، اور پھر رب نے ساری کائنات کا سردار، رحمت للعالمین، انبیاء کا بھی نبی اور امام، اپنی امت کا بھی نبی اور امام، اپنے بعد ساری کائنات میں اعلی اور بالا شان عطا کرنے کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا، اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، فرمایا اللہ نے مجھے چنا، جس طرح اللہ نے مجھے ساری کائنات پر فضیلت اور شرافت عطا کی، وقت آ رہا بھی اصحابی، اسی طرح اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا، میرے لیے میرے صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا. صحابہ کس کا انتخاب ہے؟
اللہ.
ایک ہم بھی انتخاب کرتے ہیں، میں بھی اب کوئی 60,000 انسانوں نے مجھے ووٹ دیا، میں بھی منتخب شدہ ہوں، مجھے دو مرتبہ لوگوں نے منتخب کیا، دو مرتبہ ایم ایل اے منتخب کیا، دو مرتبہ ایم پی اے منتخب کیا، میں بھی انتخاب ہوں. ایک ہمارا انتخاب ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس سال لوگ ووٹ دیتے ہیں، اگلے سال نہیں دیتے، اس سال ایک آدمی کامیاب ہوتا ہے، اگلے سال ناکام ہو جاتا ہے، اور جناب جب ایک آدمی ایم ایل اے ہوتا ہے، کونسلر ہوتا ہے، ایم پی ہوتا ہے، تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، آئندہ ووٹ نہیں دیں گے. یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے جی ہمارا انتخاب غلط نکلا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہماری توقعات پہ پورا نہیں اترا، اس نے اپنے وعدے وفا نہیں کیے، جو کچھ کہا تھا وہ پورا نہیں کیا. بھائی آپ کو یہ تو غلطی آپ کی ہے، اس کی غلطی تو نہیں ہے، آپ نے کیوں چنا؟ کہتے جی غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ اس کے دل میں کیا ہے، ہم نہیں جانتے تھے کہ کل یہ کیا کرے گا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں یہ اپنے قول و قرار پہ پکا نہیں رہے گا. دوستو انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر رب سے غلطی اللہ نے جو صحابہ کرام کو چن کر نبی کے دامن میں ڈالا ہے تو کس لیے چنا؟ کس لیے چنا؟ تاکہ پیغمبر کے دین کو پوری دنیا میں پھیلائیں. کس لیے چنا؟ تاکہ کفر کے مقابلے میں یہ ایک سیسا پلائی دیوار بن جائے. کس لیے چنا؟ کہ جبر و تشدد کی وادیوں سے گزر کر بھی اعلائے کلمۃ الحق کا پرچار نہ چھوڑے. کس لیے چنا؟ کہ تخت اعداد پہ چڑھ کے بھی اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کے گیت گاتے ہیں.
سبحان اللہ.
اور پھر گائے یا نہیں گائے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. یہی تو وہ جماعت ہے جن کو رب نے بھی آزمایا، کبھی انگاروں پہ لٹا کے آزمایا، کبھی تختہ دار پہ چڑھا کے آزمایا، کبھی مکہ جیسا وطن چھڑا کے آزمایا، کبھی اپنے گھروں سے باہر نکال کے آزمایا، کبھی اپنی اولاد اور اپنی خاندان سے الگ کر کے آزمایا. یہ آزمائش پر اترتے چلے گئے، انگاروں پہ لیٹتے چلے گئے، کھولتے تیل کے کڑاہوں میں ڈوبتے چلے گئے، سمندروں میں گھوڑے دوڑاتے چلے گئے، اور اپنا وطن چھوڑ کر اللہ کے حکم کے مطابق دنیا کے چکر لگاتے چلے گئے، تختہ دار پہ چڑھتے چلے گئے، مکہ کے بازاروں میں ٹکڑے کراتے چلے گئے، اور اس طرح اپنی پوری قوم کی مخالفت برداشت کرتے چلے گئے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں کو ٹٹولا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، یہ جو قربانیاں دے رہے ہیں یہ کہیں ان کے دلوں میں ریاست کی تمہ تو نہیں ہے، دولت کی تمہ تو نہیں ہے، کوئی خواہشات تو نہیں ہے کہ کل ہمیں عہدہ مل جائے گا، کل حکومت مل جائے گی، کل خلافت مل جائے گی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم. میں نے ان کے دلوں میں جھانک کر دیکھا کیا چیز ہے. فرمایا میں نے ان کے دلوں کو دیکھا، اب میں خدا کہتا ہوں اولئک هم المتقون، یہ پرہیزگار ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ فوز و فلاح پانے والے ہیں، اولئک هم المؤمنون، یہ سچے مؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ رشد ہدایت کے منارے ہیں، اولئک هم الفائزون، یہ فوز و فلاح پانے والے ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے.
سبحان
یہ اللہ کا یہ کن کو کہا؟ صحابہ کو کہا. یہ کن کو کہا؟ تو دوستو جس تحریک کے خلاف ہم لوگ کھڑے ہیں آپ کو معلوم ہے وہ کتنی بڑی تحریک ہے. ہم مجھے یہاں کا ماحول پتہ نہیں ہے، ورنہ ہم جو لوگ ہیں ہم اللہ کے فضل سے اسلام کی نظریاتی سرحدوں اور فکری سرحدوں کا تحفظ صرف زبان سے نہیں، صرف محض تقریر سے نہیں، اپنے خون سے تحفظ کر رہے ہیں، اور ہمیں اس بات پر ناز ہے، اس بات پر خوشی ہے. رزینا عرل قسمت الجبار فینا لنا علم غریب، جو حال معلوم ہم رب کی تقسیم پہ راضی ہیں، ہم اپنا خون دے کر اصحاب رسول کی عزت و آبرو کا تحفظ کر رہے ہیں. آج جس جگہ پر میں کھڑا ہوں، جس جماعت کے منصب پر میں ہوں، اس منصب پر 4 آدمی شہید ہو چکے ہیں، اس منصب پر 3 درجن علماء شہید ہو چکے ہیں، 1 سال کے اندر 150 نوجوان پاکستان میں شہید ہو چکا ہے. کون مارنے والا ہے؟ کون قتل کرنے والا ہے، وہ گروہ اور طبقہ جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اصحاب رسول کو گالیاں، اصحاب رسول پر لعنت، اصحاب رسول کی گستاخی، اصحاب رسول کو بدنام کرنے کی کوشش میں سرگرم عمل ہے، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں، پوری دنیا میں. مولانا عباسی صاحب نے آپ کو ایک حوالہ بھی پڑھ کر سنایا، اسی شخص کا میں بھی حوالہ دیتا ہوں، کشف اسرار میں اسی شخص نے لکھا ہے، کہتا ہے یہ لوگ، یہ ابوبکر عمر، یہ جو جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، یہ تھے، یہ نبی کے ساتھ کیوں ملے تھے؟ انہوں نے خود را پیغمبر چسپانند نبی کے ساتھ اپنے آپ کو اس لیے ملایا تھا، سال ہاں درتم ریاست و حکومت، کئی سال تک انہوں نے حکومت کے حصول کے لیے، ریاست کے حصول کے لیے، اقتدار کے حصول کے لیے خود را پیغمبر چسپانند اپنے آپ کو نبی سے چسپایا ہوا تھا، نبی سے چپکایا ہوا تھا تاکہ حضور فوت ہو جائیں ہم حکومت لے لیں گے، ہم اقتدار لیں گے. اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو حکومت کے لیے نبی کے ساتھ چپکایا ہوا تھا، ان میں سے ابو بکر تھا، ان میں سے عمر تھا، ان میں سے عثمان و معاویہ. اب آپ بتلائیں، جب پیغمبری مکہ چھوڑ رہی تھی وہاں کوئی حکومت تھی؟ جب مکہ میں حضور کا بائی سوشل بائی کاٹ ہو گیا تھا وہاں کوئی حکومت نظر آ رہی تھی؟ جب صدیق اکبر پیغمبر کے ساتھ ہجرت کے میں جا رہا تھا، پہاڑوں پر چڑھ رہا تھا، وہاں کوئی حکومت نظر آ رہی تھی؟ جب ابو بکر گھر کا سارا ساز و سامان اٹھا کر پیغمبر کے قدموں پہ نشاور کر رہا تھا، وہاں کوئی حکومت نظر آ رہی تھی؟ جب رب ان کے دلوں کا امتحان لے رہا تھا تو رب کو تو یہ بات نظر نہ آئی، ان کو 1400 سال کے بعد کہاں سے نظر آ گئی؟ صحابہ سے امت کا اعتماد اٹھانے کی تحریک آج پوری دنیا میں زوروں پر ہے، لٹریچر ہے، ہر زبان میں دائی بھیجے جا رہے ہیں، ہر زبان میں اصحاب رسول کے خلاف یہ تحریک چلی ہوئی ہے. سپاہ صحابہ نے بے سر و سامانی کے عالم میں اٹھ کر اعلان کیا کہ ہم اس تحریک کا مقابلہ کریں گے، ہم لٹریچر کے ذریعے، خطابت کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے ان چہروں سے پردے ہٹائیں گے. اور ہمارا نعرہ ایک ہی ہے، جو شخص نبی کے صحابہ کو مومن نہیں مانتا ہم اسے بھی مومن نہیں مانتے. اب لوگوں میں کہتے ہیں اسمبلی میں صدر پاکستان، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ، جب مسلمان کو کافر کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، میں کبھی بالکل نہیں کہتا. ہم بھی مانتے ہیں کہ مسلمان کو کافر کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، مسلمان کو کافر کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. ہمارے اور آپ کے اسلام اور مسلمان اور مومن ہونے پر تو کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے، کوئی نص نہیں ہے. جن کو مومن رب نے کہا، جن کو مومن رب نے کہا، جو ان کو کافر کہے وہ کافر ہوا یا نہ ہوا؟ جو ان کو کافر کہے وہ کافر، کوئی مجھے کافر کہہ لے تو شاید کافر نہ ہو، اس لیے کہ ممکن ہے کہ میرے اندر کوئی علت ہو، کوئی وجہ ہو، کوئی سبب ہو. میں کسی کو کافر کہہ دوں تو ممکن ہے کوئی وجہ ہو، لیکن جن کو مومن اللہ نے کہا، جو ان کو کافر کہے پھر اس کے کفر میں کوئی شک ہے؟ لیکن دوستو شک تو نہیں ہے، پر اس کو کافر کہنا بڑا مشکل ہے. آج ان کے چہرے سے پردے ہٹانا بہت مشکل ہے، اور یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے. ایک آدمی نبی کے صحابہ کو کافر بھی کہے، ایک آدمی چونکہ قرآن صحابہ کے ذریعے سے ملا تو پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا. اب جب جنہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہا، تو جب ان سے کہا گیا کہ تم صحابہ کرام پر جب اعتماد نہیں ہوگا تو اس قرآن کو صحابہ کرام نے ترتیب دیا ہے. یہ قرآن جو کتاب کی شکل میں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، یہ تو صحابہ کرام نے جمع کیا ہے. بین الدفتین، یہ دو گتوں کے درمیان جو قرآن ہے یہ تو ان کے درمیان دور میں جمع ہوا ہے. تو اگر ان پر اعتماد نہیں تو قرآن پر، تو کہنے لگے قرآن پر بھی اعتماد نہیں، یہ بھی بدل گیا ہے. اور آپ حیران ہوں گے، یہ تحریک اتنی زوروں پر ہے کہ آپ کے یہاں انگلینڈ میں اس وقت تک ایک درجن میں ایسی تفسیریں انگلش کی اور اردو کی آپ کو دکھا سکتا ہوں، اور پاکستان میں درجنوں تفسیریں جو سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں چھپتی ہیں. قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کے تفسیر میں حاشیے پر لکھا ہوا ہے، اللہ کے قرآن کو قرآن کے حاشیوں پر لکھا جا رہا ہے، یہ شراب خوروں کا لکھا ہوا قرآن ہے، اس میں کفر کے ستون ہے، یہ آیت یہاں سے نکال دی گئی ہے، اس آیت کو بدل دیا گیا ہے، یہ آیت کم کر دی گئی ہے. جب کفر اتنا سینہ زوری کے ساتھ آگے بڑھ جائے، قرآن کو جھٹلانے لگ جائے، تو پھر کچھ ہمارے ذمہ بھی ہے یا نہیں؟ سادے لوگوں کو کیا پتا؟ جو لوگ قرآن پڑھنے کے شوق میں، قرآن سمجھنے کے شوق میں تفسیر اٹھاتے ہیں، تفسیر لے آتے ہیں, انہیں نہیں پتا کہ یہ کس نے لکھی ہے. وہ تو سمجھتے ہیں قرآن کی تفسیر جو بھی لکھے گا وہ بہت بڑا مفسر ہوگا, وہ بہت بڑا محدث ہوگا, بہت بڑا محقق ہوگا. تفسیر لائے ہیں, ہم اسے پڑھ رہے ہیں, ہم لکھا ہوا ہے, یہ قرآن تو بدلی ہوئی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے, اس میں تو تبدیلی ہو چکی ہے, اس میں لکھا ہے کہ نبی کے صحابہ تو حضور کے جانے کے بعد دین چھوڑ گئے تھے, مرتد ہو گئے تھے. اس قرآن کے حاشیوں پر لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر مومن نہیں تھے. قرآن کے حاشیوں پر لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر کی ازواج مطہرات پاک دامنہ نہیں تھی. جب یہ کفر قرآن کے حاشیوں پر آ جائے تو پھر اس کا مقابلہ کرنا مسلمانوں پہ لازم تھا یا نہیں تھا؟ سپاہ صحابہ مسلمانوں کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا کر رہی ہے. اللہ کے فضل سے اتنی جرت کے ساتھ, اتنی ہمت کے ساتھ, اتنی جسارت کے ساتھ ہم اپنے اس فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں کہ آج صرف مسجدوں کے محرابوں میں نہیں, آج صرف میدانوں میں نہیں, آج صرف چوک و چراہوں میں نہیں, آج یہ صدائے حق وقت کے ایوانوں میں بھی لگ رہی ہے. ہم نے اس مقصد کے لیے آئینی راستہ اختیار کرتے ہوئے پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا. اس بل کا عنوان ہے ناموس صحابہ و آل بیت بل, ناموس صحابہ و آل بیت بل. اس میں ہم نے یہ تجویز کیا کہ بجائے اس کے کہ جو صحابہ کرام کی گستاخی کرے پھر خود ایک آدمی کھڑا ہو کر اس کی زبان بند کرے, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن پھر لوگ کہیں گے جھگڑا ہو رہا ہے, لوگ کہیں گے کہ فرقہ وارانہ فساد ہو رہے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں لیکن یہ بتلاؤ کہ غازی علم الدین شہید کو ہم سارے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ حالانکہ اس نے بھی تو فرقہ واریت کو ہوا دی تھی. غازی علم الدین نے ایک آدمی کو قتل کر دیا, راجپال کو بھی کیوں قتل کر دیا؟ اس نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے حضور کی گستاخی کی, ازواج مطہرات کی گستاخی کی, صحابہ کرام کی گستاخی کی, قرآن پاک کا مذاق اڑایا. تو غازی علم الدین نے اس آدمی کو قتل کر دیا, لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ غازی علم الدین نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط کیا؟ اس نے فرقہ واریت نہیں بلائی, لیکن ہم کہتے ہیں غازی علم الدین. تو دوستو آج جگہ جگہ راجپال پیدا ہو گئے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہاں پر رشدی نے جو کتاب لکھی اس میں وہ غلاظت نہیں بھری, اس میں وہ بکواس نہیں کی جو بکواس پاکستان میں چھپنے والی, ایران میں چھپنے والی, یورپ میں چھپنے والی کتابوں میں صحابہ کرام کے خلاف, ازواج مطہرات کے خلاف, خود قرآن پاک کے خلاف جو کچھ لکھا جا رہا ہے. لیکن کیا ہے کہ ان کے خلاف ہم نعرے لگائیں, ہمیں کوئی دھوکا نہیں ہے, ان کے خلاف ہم احتجاج کریں, ہماری سیاست چمک تو سکتی ہے لیکن ہماری مخالفت نہیں. لیکن اگر ہم ان کا راستہ روکیں تو پھر یہ گروہ کھڑا ہو جائے گا, ان کے خلاف احتجاج کریں گے تو پھر جان کے لالے پڑ جائیں گے, ان کے خلاف آواز بلند کریں گے تو پھر لوگ آپ کے گریبان پکڑنے کو آئیں گے. اور جب یہاں پتہ چلا کہ بات جان کو آ رہی ہے, مصیبت پڑ رہی ہے, اور یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں برداشت کر لیجیے, برداشت کر لیں. تو میں کہتا ہوں اگر برداشت بھی کرنا تو پھر رشتی کو بھی برداشت کر لیں, برداشت بھی کرنا تھا تو پھر راجپال کو بھی برداشت کر لینا چاہیے. تو دوستو اسلام کے عنوان پر صحابہ کرام سے امت کا اعتماد ہٹانے کی بہت بڑی سطح پر آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. دنیا کی درجنوں زبانوں میں ترجمہ ہو کر کتابیں چھائے ہو رہی ہیں, تقسیم ہو رہی ہیں. اگر تو کتابوں کے عنوان یہ ہوتے نا کہ صحابہ دشمنی پر مبنی تو پھر بھی کوئی خطرہ نہیں تھا. کفر کے نام پر پھیلے کوئی خطرہ نہیں, عیسائیت کے نام پہ پھیلے کوئی خطرہ نہیں, یہودیت کے نام پہ پھیلے, ہندو مت کے نام پہ پھیلے, سکھ کے عنوان پہ پھیلے اور آگے بڑھے, خطرہ ہے لیکن اتنا بڑا خطرہ نہیں. لیکن اگر کفر اسلام کا لبادہ اوڑھ لے, کفر اسلام کے نام پہ پھیلے, کفر اسلام کے عنوان پر پھیلے, کفر اپنے آپ کو اسلام کا نام, اسلام ہے اسلام کے نام پر لوگ پڑھیں, لوگ کہیں یہ وہ کتابیں ہیں جن کی بنیاد پر انقلابات رونما ہوئے ہیں, یہ کتابیں لکھنے والے تو انقلاب کے بڑے بڑے لیڈر ہیں اور اسلامی انقلاب کے علمبردار ہیں, اسلامی انقلاب کے افکار پر مبنی یہ کتابیں ہیں. اب آپ ان کے انقلاب سے متاثر ہو کر اس کی شخصیت کو اپنے ذہن میں بٹھا کر, اس کی شخصیت کا وہ جادو اپنے ذہن پر چلا کر, پھر جب آپ اس کی شخصیت کو دیکھ کر کتاب پڑھیں گے, آپ پڑھیں کشف اسرار کو, آپ پڑھیں حکومت اسلامیہ کو, آپ پڑھیں تحریر الوسیلہ کو, آپ پڑھیں اتحاد و یکجہتی کو, آپ پڑھیں خمینی کے آخری وصیت نامے کو, پانچ کتابوں کا نام میں نے لیا ہے, پانچ کتابیں آپ پڑھ جائیے, اول سے لے کر آخر تک کتاب ختم ہو جائے گی. کتاب ختم ہونے کے بعد آپ کا ذہن یہ بن جائے گا کہ نبی کے صحابہ اس سوائے چار پانچ کے یا چھ سات کے باقی جتنے تھے یہ تو سارے حکومت کے لالچ میں نبی کے پاس آئے تھے, یہ تو سارے دنیا طلب تھے, اور پھر نام لے لے کر حضرت خالد بن ولید کو گالیاں، حضرت ابو ہریرہ کا مذاق، حضرت انس کا مذاق، صحابہ کرام کے جیت اور پیغمبر اسلام کے جیت صحابہ کرام پر کفر کے فتوے. دوستو آج یہ جو یہ سازش اسلام کے نام پر پوری دنیا میں، پوری دنیا میں، اور اس کی بیک پر ممالک، آپ حیران ہوں گے کہ اگر یہ بات کچھ نہ ہو، یہ سازش نہ ہو، کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں یہ بات ہی نہیں ہے، ایسے خود ہی بنائی ہوئی ہے. اگر یہ بات نہ ہو تو پھر جب ہم صبح شام کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی دشمنی نہیں ہونی، صحابہ کرام کے خلاف سازش کو ختم ہونا چاہیے، تو صحابہ کی عظمت بیان کرنے پر، صحابہ کی مدح اور تعریف کرنے پر، صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کا بل پیش کرنے پر، پھر کسی کو ضرورت ہے کہ وہ ہم پر قاتلانہ حملہ کرے؟ کوئی عنصر تو ہے نا، کوئی عنصر تو ہے کہ جسے پریشانی ہو رہی ہے. چنانچہ پاکستان کی اسمبلیوں میں اتنے قانون آتے ہیں، روزانہ ہم کئی کئی بل پاس کرتے ہیں، حکومت بل پاس کراتی ہے، لیکن ناموس صحابہ بل سابقہ دور حکومت میں پیش کیا، آخری دنوں میں اس کی پہلی خواندگی مکمل ہو گئی تھی اور اسمبلی نے پاس کر کے قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا تھا، اب پھر ایک سال سے وہ بل پیش کیا ہوا ہے لیکن وہ بل پاس نہیں ہو رہا. جب بھی وہ بل آتا ہے تو اس بل کی مخالفت وہی عنصر، انہیں کے کچھ وزیر، انہیں کی حکومت، اور بل کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. اس بل میں کیا ہے؟ اس بل میں لکھا یہ ہے کہ جو شخص حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، پیغمبر کے وہ صحابی جو خلفائے راشدہ ہوئے، وہ صحابی جنہیں نام لے کر حضور نے جنتی کہا، جو ان صحابہ کرام میں سے کسی کا نام لے کر کسی کو کافر کہے یا کسی کی تکفیر کہے یا کسی کو مرتد کہے، وہ شخص خود مرتد ہے اور اس کی سزا سزائے یہ کہے کہ میں مومن ہوں وہ کافر، تو یہ خود مرتد ہوگا. مومن ہونے کا دعویٰ کر کے اگر کوئی ان صحابہ کو جنہیں نام لے کر حضور نے جنتی کہا اگر کافر کہے گا تو وہ مرتد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کی سزا سزائے موت ہے. اور جو شخص پیغمبر کی ازواج مطہرات، جو ہم سب کی مائیں ہیں، مائیں ہیں یا نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں ماں کے ماں ہونے پہ شک ہو سکتا ہے لیکن امی عائشہ کے ماں ہونے پہ شک؟ قرآن کہتا ہے ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، نبی کی بیویاں امت کی، اب جو امتی ہے اس کی تو ماں ہے. ماں کے ماں ہونے میں شک ہو سکتا ہے، آپ کہیں گے ماں کے ماں ہونے میں، باپ کے باپ ہونے میں تو شک ہو سکتا ہے، ماں کے ماں ہونے میں بھی شک ہو سکتا ہے. ہمارے پاس تو بڑے واقعات ہیں، ہم ایسے ہیں کئی عورتیں ان کے بچے نہیں تھے، انہیں نو مولود بچے ہسپتال سے مل گئے، اب وہ بچے انہیں ماں سمجھ رہے ہیں، ممی ممی کہتے ہیں، اور بچے جوان بھی ہو گئے ہماری نظروں کے سامنے، امی نہیں ہماری، امی کوئی اور ہے. ماں کے ماں ہونے میں شک ہو سکتا ہے لیکن عائشہ کے ماں ہونے میں شک؟ مطلب لگائی تو صفائی کے سامنے صفائی نہیں تھی. اللہ نے دی سورہ نور میں 18 آیتیں اتاری، ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم، جب منافقوں نے پیغمبر کی زوجہ محترمہ پر بہت بڑا الزام لگایا تو قرآن نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، بری عورتوں کے لیے برے شوہر ہوتے ہیں، پاک عورتوں کے لیے پاک شوہر ہوتے ہیں. اے اللہ کے رسول، جب آپ پاک ہیں تو آپ کی بیویاں بھی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اهل البیت ویطہرکم تطہیرا. لیکن دوستو 1400 سال گزرنے کے بعد آج اپنے آپ کو لوگ مومن کہتے ہیں، قرآن کے حاشیے پر لکھتے ہیں کہ عائشہ پاک دامنہ نہیں تھی. جو نبی کی بیویوں اور امی عائشہ صدیقہ کو خود کو مومن کہے اور ان پر پھر بھی تہمت لگائے، اسے اللہ کی صفائی پر بھی اعتبار نہ آئے، اسے قرآن کی آیتوں پر بھی اعتبار نہ آئے اور کہے میں مومن ہوں، تو پھر شرعی حکم کے مطابق یہ مومن نہیں مرتد ہے، یہ مومن نہیں مرتد ہے، تو اس کی سزا بھی سزائے موت ہے. یہی مطالبہ کیا اور ہم نے کہا پاکستان کے قانون میں جو شخص علامہ اقبال اور قیاد اعظم کی توہین کرے اس کی سزا 7 سال، پاکستان کے قانون. تو ہم نے کہا کروڑوں قیاد اعظم اور لاکھوں علامہ اقبال مل جائیں، صدیق اکبر کی چوٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے جو شخص حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور باقی صحابہ کرام کو مومن تو کہے لیکن ان کی گستاخی کرے، ان کی توحید کرے، مومن مانے لیکن ان کے خلاف زبان درازی کرے، ان کے خلاف اور گستاخانہ الفاظ کہے، تو اس کی سزا کم از کم 10 سال، 10 سال سے لے کر عمر قید تک ہونی چاہیے. اس کے اندر نہ شیعہ کا لفظ ہے، نہ سنی کا لفظ ہے، نہ وابی کا لفظ ہے، نہ بریلوی کا لفظ ہے، نہ دیوبندی کا لفظ ہے، کوئی نہیں ہے. جو شخص کہے، کہنے والوں میں میرا باپ بھی ہو تو سزا پائے، کہنے والوں میں کوئی اور بھی ہو تو سزا پائے. مقصد کیا ہے؟ کہ کوئی نہ کہے، کہے گا تو سزا پائے گا. اگر سزا نہیں ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو کہتا جائے گا دوسرا سننے والا کہے گا اس کو قانون نے تو سزا دینی نہیں، پھر وہ خود ہی سزا دے دے گا. تو یہ آئینی راستہ تھا، یہ قانونی راستہ تھا، لیکن اس طبقے نے، اس گروہ نے علل اعلان اخباروں میں بیان دے دیے. اس نے کہا اگر ناموس صحابہ بل پاس ہوا ہم پاکستان کو جہنم بنا دیں گے، ہم ملک کے دریاؤں کو خون بنا دیں گے، ہم کسی ایک کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. جو ایم این اے اس بل کی حمایت کریں گے ان کے سر اتار کے ہم جدا کر دیں گے. تو دوستو اب سمجھ میں آ گئی بات کہ کچھ ایسے لوگ تو ہیں جنہیں صحابہ کرام کی عزت اور آبرو کا تحفظ گوارا نہیں. سپاہی صحابہ ان کے خلاف سرگرم عمل ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ جب صحابہ کرام کی عزت اور آبرو کا مسئلہ ہے تو ہم قرآن و سنت کے ضابطوں سے، صحابہ کرام کے کارنامے، صحابہ کرام کی قربانیاں، صحابہ کرام کی دین کے لیے محنتیں، پھر جب ہم اس کو بیان کرتے ہیں آپ کو، یہ تو ہم ہیں، اگر آپ پاکستان میں آئیں یا آپ کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے ایک لہر ہے، ہزاروں جوان ہوتے ہیں جن کی زندگیوں میں انقلاب آتا ہے، اور جو صحابہ کرام کی عزت اور آبرو پر مرنا بھی سعادت سمجھتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو صحابہ کی زندگیوں کے مطابق لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو ہماری خواہش ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان صحابہ کرام کی راستے پر آ کر انہیں اپنا آئیڈیل سمجھ کر ان سے بارہانہ محبت کرتے ہوئے ان کی عزت آبرو کا بھی تحفظ کریں اور ان کے انداز کے مطابق، اپنا انداز مطابق بنا کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری جو ہے کہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے، جہاں مسلمان مظلوم ہے، ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہے، وہ بوسنیا ہو، کہ ظلم سے نکال کر دنیا میں آزادانہ زندگی سے ہم کنار کرانے کے لیے جو بھی جدوجہد ہو رہی ہے، سپاہی صحابہ اس میں بڑھ بڑھ کر حصہ لیتی ہے، اپنے جوانوں کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں، اپنے جوانوں کو بھیجتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمیں اس بات پر مسرت ہے، افغانستان کی فتح ہو یا بوزنیا ہو یا اور جہاں جہاں مسلمانوں کے مسئلے ہیں، سپاہی صحابہ کے نوجوان سر فہرست ہیں، آگے آگے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی سیاست جس میں کرپشن، جس میں بٹیرے، جاگیردار، سرمایہ دار، اسلام کے دشمن، جنہیں کلمہ نہیں آتا، جنہیں نماز نہیں آتی، جو ملک کے اقتدار پر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف نچلے طبقے کے اٹھانا اور انہیں بتلانا کہ یہ لوگ ہیں اسلام کے دشمن، یہ لوگ ہیں نظریہ پاکستان کے دشمن، یہ لوگ ہیں نظام مصطفیٰ کے راستے میں رکاوٹ، اور پھر عوام کی بیداری پیدا کر کے ان ایوانوں میں صحیح قیادت کو پہنچانا، جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ میرے جیسا آدمی جس کا جھنگ میں اپنا گھر نہیں ہے، میں تو کراچی کی ایک مسجد میں خطیب تھا، مجھے آج 1100 کلومیٹر دور سے بلایا اور جھنگ والوں نے وہاں سے ووٹ دے کے منتخب کرا دیا. میرے مقابلے میں وقت کی حکومت تھی، میں نے بائی الیکشن لڑا، مجھ سے پہلے وہاں جو تھے اپنے ایم این اے مولانا اسحاق قاسم، وہ شہید ہونے کے بعد اب میں نے جب الیکشن لڑا تو صرف میرا الیکشن تھا، میرے صوبے کی حکومت میرے مقابلے میں، وزیر اعلیٰ میرے مقابلے میں آ کر بیٹھا ہوا ہے، اور وزیروں کی فوج لے کر میرے مقابلے بیٹھا ہے، مرکز کی حکومت میرے مقابلے میں، اور لیکن شہیدوں کے خون میں اور وہاں کے بہادروں اور وہاں کے جرت مند لوگوں اور وہاں ہماری لیڈرشپ کی سچی قربانیوں نے اللہ کے فضل سے اب ایسا شعور پیدا کر دیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ووٹ وڈیرے کو نہیں دیں گے، جاگیردار کو نہیں دیں گے، سرمایہ دار کو نہیں دیں گے، ووٹ اسے دیں گے جو اسلام کا سپاہی ہو، ووٹ اسے دیں گے جو اسمبلی میں جا کر اصحاب رسول کی عزت اور آبرو کے لیے اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے بات کرے. چنانچہ پہلے بھی کامیاب کرایا، حکومت کے مقابلے میں ایم این اے بھی منتخب ہوا، ایم پی اے بھی منتخب ہوا، پھر دوبارہ ایم این اے بھی منتخب ہوا، ایم پی اے بھی منتخب ہوا. آپ کی گاؤں سے صبح صاحبہ یہ کام کر رہی ہے، یہاں ہم نے دوستوں سے ملنے آنا تھا، دوستوں نے دعوت دی تو آج اچانک آپ کا پروگرام بھی بن گیا، آپ کی زیارت بھی ہو گئی. اس وقت آپ سے صرف ملنا مقصود تھا استقبال رمضان یا ایک ملاقات تھی. یہاں خوشی ہوتی ہے جب دیار غار میں، غیر میں اس انداز میں مسلمانوں کی مساجد، مسلمانوں کے علمی مراکز اور مسلمانوں کی مذہبی بیداری نظر آتی ہے، تو پھر جی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں، انہیں ملیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں. ان کی دعائیں لے آپ کے پاس آئے ہیں. آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. آپ اپنی دعاؤں میں اس ہمارے ساتھیوں کو, ہماری جد و جہد کو, ہماری کوشش اور کاغذ کو یاد رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جہاں اپنے لیے مانگتے ہیں وہاں ہمارے لیے مانگے. اللہ ہماری نصرت فرمائے, اللہ ہماری مدد فرمائے, اللہ ہمیں پوری دنیا میں غلبہ اسلام کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کرنے کی توفیق نصیب کرے. زندہ رہیں تو اسلام پر قائم دائم رہیں, موت آئے خاتمہ ایمان پر شہادت کی شکل سب اللہ.